सनीचर 14 फरवरी के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान पर शक का इजहार करते हुए ओबामा इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ताल्लुकात पर नजरसानी की जाए। अमरीकी तज्जियाकार ने वजाहत में कहा,
पाकिस्तान फॉर्मली तो बोलता है कि हमारे पास गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट पॉलिसी में इख्तिताम हो गया, मगर सही मायने में इख्तिताम नहीं हुआ।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। अमरीका की कांग्रेस ने अमरीकी इंतजामिया से पाकिस्तान के बारे में खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का मुतालबा किया है। ऐवान नुमाइंदगान में उमूर खारजा की कमेटी के चेयरमैन एड राइस और सरकर्दा रुकन एलियट एंगल ने अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी को खत लिखकर कहा है कि अमरीका को पाकिस्तान के मामले में एक नया रुख अपनाने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया है कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगाए, उसे दी जाने वाली इमदाद के कुछ हिस्सों को मुअत्तल करे और उन पाकिस्तानी हुक्काम पर भी पाबंदी लगाए जिनके दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुकात हैं। खत में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने लश्कर तैयबा, लश्कर झंगवी और जैश मोहम्मद जैसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अब तक कोई खास कार्रवाई नहीं की है, जो उसके इस यकीन का मजहर है कि ये गिरोह भारत और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहदाफ में मदद दे सकते हैं। पाकिस्तान के शहर पिशावर की इमामिया मस्जिद में कल नमाज जुमा के दौरान तालिबान के मुनज्जम हमले में मरने वालों की तादाद हुक्काम के मुताबिक 22 तक जा पहुंची है। मरने वालों के वुरसा और इंसानी हकूक के कारकुनों ने आज मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे भी किए। पिशावर से अजीजुल्लाह खान।
आज पिशावर में प्रेस क्लब के करीब सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उधर कोहाट हंगू रोड पर लवाहिकीन ने सड़क पर लाशें रखकर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि हुकूमत उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। गुज़श्ता रोज हलाक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक कोहाट, 3 का ताल्लुक हंगू और 3 का ताल्लुक पाड़ा चिनार और औरकज़ई एजेंसी से बताया गया है।
पाकिस्तान के ही कबायली इलाके खैबर एजेंसी में हुक्काम कहते हैं कि इंसदादे पोलियो की टीम पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ड्राइवर हलाक और सेहत का एक कारकुन जख्मी हुआ है। उधर बलूचिस्तान के जिले योब में हुक्काम कहते हैं कि इंसदादे पोलियो की 4 रुकनी टीम पुरसरार तौर पर लापता हुई है, जिसमें सेहत के 2 कारकुन और उनकी हिफाजत पर मामूल लेवीज फोर्स के 2 अहलकार शामिल हैं। ये टीम कल बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने मुर्गा कब्जई के इलाके में गई थी, जिसके बाद से लापता है। बलूचिस्तान के ही इलाके नौशकी में हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले को बम से निशाना बनाया गया, मगर वो महफूज रहे। हमले की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। कनाडा में पुलिस कहती है कि उन्होंने मशरकी सूबे नोवा स्कोटिया में आज किसी वक्त लोगों को सरेआम गोलियां मार के हलाक करने का एक मंसूबा नाकाम बनाया है और उसमें मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे ने पुलिस के मुहासरे के दौरान खुद को गोली मार के हलाक कर लिया। नोवा स्कोटिया की पुलिस के एक अहलकार ब्रायन ब्रेनन ने कहा,
Information gathered suggested that a 19-year-old Timberley male
कह रहे हैं कि हमें मिलने वाली मालूमात से पता चला कि एक 19 साल मर्द और 23 साल खातून को हथियारों तक रसाई मिली। उनका इरादा था कि 14 फरवरी यानी आज हेलीफैक्स के इलाके में जाकर शहरियों को सरेआम गोलियां मार के हलाक करेंगे और फिर खुद को भी मार डालेंगे। शवाही से यह भी पता चला कि 20 और 17 बरस की उम्र के 2 दीगर मर्द भी इस मंसूबे में शामिल थे। कैनेडियन पुलिस के अहलकार के अल्फाज। दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पुरजोश हामियों की मौजूदगी में अपने ओहदे का हलफ उठाया है, वादा किया है कि दिल्ली को भारत की पहली करप्शन से पाक रियासत बनाएंगे। जीशान हैदर।
केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में वीआईपी कल्चर भी खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह भारतीय वजीर आजम बस स्टॉप पर क्यों इंतजार नहीं कर सकते। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, जो कि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए एक बड़ा धचका थी। अरविंद केजरीवाल अपने ओहदे का हल्फ उठाने के लिए कार में आए। पिछले बरस वो रेलगाड़ी में बैठकर हल्फ उठाने गए थे, मगर महज 49 दिनों के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।
मशरकी यूक्रेन में फरीकैन के दरमियान फायरबंदी के मुआहदे के नफाज में चंद घंटे रह गए हैं, मगर वहां बदस्तूर शदीद लड़ाई जारी है। दिबाल्त सेव नामी कस्बे के पुलिस कमांडर कहते हैं कि इलाका रूस नवाज बागियों की खौफनाक गोलाबारी की जद में है, जगह जगह इमारतों में आग लगी हुई है। नाइजीरिया की शुमाल मशरकी रियासत गोम्बे के दारुल हुकूमत में हुक्काम के मुताबिक फौज के साथ शदीद लड़ाई के बाद इस्लामी शिद्दत पसंद गिरोह बोको हराम के जंगजू वापस लौट गए हैं। हुक्काम कहते हैं कि फौज ने मुकाबले के बाद हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما کے مجوزہ منصوبے کے تحت وہاں غیر ملکیوں پر زمینیں خریدنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. مستقبل میں غیر ملکی شہری زرعی اراضی صرف طویل المدت لیز پر لے سکیں گے. اس کے علاوہ جس کسی کے پاس بھی 12,000 ہیکٹر سے زیادہ زمین ہے وہ یہ زمین حکومت کو بیچنے کا پابند ہوگا تاکہ وہ اسے کسانوں میں تقسیم کر سکے. جنوبی افریقہ میں زمین کی ملکیت ایک بے حد جذباتی معاملہ ہے. 300 برس تک جاری رہنے والے غیر ملکی قبضے یا نو آبادیاتی دور اور نسلی امتیاز کی وجہ سے زمین ایک چھوٹی سی اقلیت کے قبضے میں ہے جس میں زیادہ تر سفید فام ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ڈرون طیارے کے ذریعے سائنسدان ایمازون کے وسیع جنگلات میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کرکٹ کے عالمی میلے یا ورلڈ کپ میں اب کیا ہونے والا ہے, اور کل جمعے کی نماز میں پشاور کی امامیہ مسجد پر مبینہ خودکش حملے میں 22 افراد کی ہلاکت کے بعد آج شہر میں کیا صورتحال رہی, اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. مگر سیربین میں آج پہلے چلتے ہیں دارالحکومت واشنگٹن, جہاں پارلیمان یعنی کانگریس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے صحیح معنوں میں شراکت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان تمام دہشت گرد تنظیموں سے اپنے تعلقات مکمل طور پر ختم نہ کر لے. ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس اور ان کے نائب ایلیٹ اینگلز نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں حکمت عملی تبدیل کی جائے, کیونکہ لشکر طیبہ, لشکر جھنگوی اور جیسے محمد جیسے کئی گروہوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے لیکن پاکستان نے ان کے خلاف کچھ خاص کارروائی نہیں کی ہے. تفصیل جاننے کے لیے براہ راست واشنگٹن چلتے ہیں جہاں سے موجود ہیں ہمارے ساتھی نامہ نگار برجیش اپادھیائے. برجیش, کیا تفصیلات ہیں؟
جعفر, دیکھیں کافی سخت پابندیوں کی بات کی ہے ان رہنماؤں نے, اور پہلی بار میں نے سنا ہے کہ پاکستانی اہلکاروں کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک صرف اداروں کی بات کرتے تھے وہ, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جن اہلکاروں کے ان اداروں یہ دہشت گرد اداروں کے ساتھ تعلقات ہوں ان پر ایک پابندی عائد کی جائے. پاکستان پر آنے جانے کی روک لگانے کی بات کی ہے انہوں نے, جس میں یہ واضح نہیں ہے کہ کن کی بات ہو رہی ہے, اہلکاروں کی یا پھر عام عوام کی, اور ساتھ ہی امداد کے کچھ حصوں پر بھی روک لگانے کی بات ہے. موٹے طور پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد اداروں کو خارجہ پالیسی کے ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کی پالیسی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے مثال دیا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک پر پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے, لیکن ان کے لفظوں میں ہمیں شک ہے کہ اس سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی, کیونکہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوا پر بھی پابندی ہے لیکن وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں, اور انہوں نے 25 جنوری کو جو کراچی میں ریلی ہوئی اس کا ذکر کیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار بنا ہے. 2013 میں 3,000 افراد مارے گئے, اور اس لیے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے پرانی پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
برجیش, یہ تو وہ نکات تھے جو اس خط میں شامل ہیں جسے امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین اور ان کے نائب نے وزیر خارجہ کے نام لکھا ہے, لیکن خود وزیر خارجہ یا ان کے دفتر یا محکمہ خارجہ نے کچھ رد عمل ظاہر کیا اس پہ؟
دیکھیں جعفر, ان سے سوال پوچھا گیا تھا لیکن دفتر خارجہ اس پر کچھ بھی کہنے سے بچتی ہوئی نظر آئی, اور ان کی ترجمان نے کہا کہ انہوں نے ابھی یہ خط نہیں دیکھا ہے لیکن خط دیکھنے کے بعد کانگریس کو جواب دیں گی. گزشتہ مہینوں میں انتظامیہ کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. صدر اوباما نے 2 دن پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر بات کی ہے, لیکن یہاں جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ پاکستان سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑی کنٹرول میں رکھنے کی کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر پاکستان افغانستان کے رشتے اس سے بہتر ہو رہے ہوں, اگر وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہو, تو پھر اسے ایک مثبت پیش رفت کی طرح دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے.
برجیش, آپ ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے مزید تفصیل جانیں, ذرا یہ سنتے ہیں کہ اسی معاملے پر پاکستان اور امریکہ کے معاملات میں بہت سرگرمی سے شریک رہنے والے ماہرین اور تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں. میں نے ذرا دیر پہلے پاکستان کی فوج کے سابق ترجمان اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISPR جنرل اطہر عباس سے بات کی اور پوچھا کہ انہیں وزیر خارجہ جان کیری کو اس طرح کا خط لکھے جانے کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے.
دیکھیں, میرے نزدیک یہ ریپبلکن کا اس وقت مضبوط کنٹرول ہے کانگریس پہ, اور چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت ہے, صدر اوباما اور جان کیری اس کا حصہ ہیں, تو اس وقت کے حالات جو ہیں وہ یا تو اس میں ایک سیاست کا پہلو ہے کہ ہندوستان کی لابی کام کر رہی ہے, اس کے پیچھے وہ بہت سے عناصر ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ چال جو ہے موو ان کی طرف سے ہو, کیونکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں جان کیری بھی پاکستان آئے تھے اور مکمل طریقے سے انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ جو پاکستان نے اس وقت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے, خاص طور پہ فاٹا کے علاقے میں اور اندرون ملک, اس پہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے, پاکستان کو سراہا ہے. اور خاص طور پہ اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کیپیسٹی کیا ہے, کیا حالات ہیں, کس قسم کی یہ تنظیمیں ہیں اور باقی اداروں کا کیا حال ہے. فوج سیکیورٹی معاملات میں اس وقت ایک آخری حد ہے, آخری ادارہ ہے جو کہ کھڑا ہے اور دہشت گردوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کوئی ادارہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر فوج نے ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو پھیلاؤ کر لیا اور اس کو سمیٹ نہیں سکا تو جو ریورسز شروع ہوں گے اگر وہاں سے فوج کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا اور ہٹنا شروع ہو گیا اور خانہ جنگی کی صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی, اس سے کون ادارہ کس طریقے سے نمٹ سکے گا. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے کارروائی کرنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ترجیحات اپنے خطرات کے مطابق ہوتی ہیں, نہ کہ دوسروں کے دباؤ میں آ کر آپ کارروائی کریں.
اطہر عباس صاحب, جن مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو لاحق ہیں, پاکستان ان کے باوجود آپ کے خیال میں پوری طرح سے کارروائی کر رہا ہے, تو پھر جو یقین نہ کیا جانا ہے عالمی سطح پر, کیا یہ سفارتی کمزوری ہے, کیا یہ ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے, کیا یہ کوئی اور خامی ہے, کس وجہ سے عالمی برادری پاکستان کے موقف پر یقین کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتی؟
جعفر رضوی صاحب, مجھے آپ کے تجزیے یا جو آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے اس سے اختلاف ہے. آپ جب عالمی برادری کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک سینٹ کمیٹی یو ایس کی عالمی برادری کو کی نمائندگی نہیں کرتی, اور میں پھر دہراؤں گا کہ عالمی برادری ہماری کارروائی سے ایک حد تک مطمئن ہے, کیونکہ انہیں جو ہماری کیپیسٹی نظر آ رہی ہے, جو حالات ہیں, جس طریقے سے اس کی جڑیں پھیل گئی ہیں, یہ پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ایک ناسور ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے شروعات کی گئی ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں قدر عالمی برادری مطمئن ہے, اور آگے بھی جب کارروائی ہوگی تو میرا خیال ہے اس کی اطمینان میں عالمی برادری کا زیادہ اضافہ ہوگا. ہندوستان اور امریکہ کے کچھ گروپس اور لابیز جو ہیں ان کو چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کے جتنے دوسرے ممالک ہیں, جتنے دوسرے ذرائع ہیں اور عہدیداران ہیں, ایک حد تک وہ ہماری کارروائی سے مطمئن ہیں.
جی برجیش, پاکستان کی فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس کا تجزیہ آپ نے سنا, تو کیا واقعی یہ اطہر عباس کے مطابق جو ہے کہ اندرونی سیاسی کھپت کے لیے ایک شوشہ ہے, یا پھر سیاسی طور پر کوئی سنجیدہ پیش رفت سمجھی جا رہی ہے امریکہ میں اس خط کا لکھا جانا؟
دیکھیے جعفر, اگر اس کو آپ ریپبلکنز ورسز ڈیموکریٹس کا معاملہ لیں تو وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ خط لکھنے والے جو ہیں چیئرمین ایڈرائز ریپبلکن ہیں اور جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں وہ ایلیٹ اینگل, وہ ڈیموکریٹ ہیں, تو دونوں ہی پارٹیوں کی نمائندگی ہے اس خط میں, یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات, سینٹ اور ایوان نمائندگان کی جو خارجہ معاملوں کی کمیٹی ہوتی ہے اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے امریکہ کی پالیسیز بنانے میں. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پالیسیز اور خزانے دونوں کی چابی کانگریس کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے اہمیت کا اندازہ پیچھے سے لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کی وجہ سے ہی پاکستان کو جو ملنے والی امداد تھی اس پر شرائط لگی. اب وزیر خارجہ, وزیر دفاع, ان سب کو کوئی بھی امداد جاری کرنے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس پہ جو ایک ویور کا ان کو حق دیا گیا تھا وہ ہٹا لیا گیا پچھلے بجٹ میں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صرف یہ ایک سیاست کی بات ہو. جہاں تک دوسری بات ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو کاروائی کی ہے اس کی تعریف ہوئی ہے, بالکل تعریف ہوئی ہے یہاں پر, اور اس خط میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے جو کاروائی کی ہے وہ کافی تعریف قابل ہے, لیکن ہر جگہ وہ بات آ رہی ہے کہ جسے مکمل طور پر کرنے کی ضرورت ہے, اور سبھی دہشت گرد اداروں کے جب وہ بات کر رہے ہیں وہاں پر جا کر کے وہ انتظامیہ کے سامنے سوال اٹھا رہے ہیں, اور وہاں ان کی گزارش ہے کہ پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالا جائے.
واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خود امریکہ میں کانگریس کی امور خارجہ کمیٹی کی جانب سے لکھے جانے والے اس خط کی اہمیت اور حیثیت آخر ہوتی کیا ہے. میں نے یہی سوال پوچھا امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے لیے سابق نجی طور پر مشاورت کرنے والے سابق مشاورہ کار ڈاکٹر احسان اراری سے.
عوامی سطح پہ تو زیادہ اہمیت نہیں ہے, مگر سیاسی سطح پہ کافی اہمیت ہے, اس لیے کہ پہلے اگر اس کے اوپر یہ انیشیشن ہوا
اس پالیسی کا اگر ڈسکشن ہوا تو یہ پھر جو ہے ڈسکشن ہوگا پھر پریس میں. فی الحال میں نے جو ہے اس خبر کو کہیں اور دیکھا نہیں ہے سوائے آپ کے اردو ویب سائٹ کے اوپر, مگر یہ خبر اہم ہے اس لیے کہ پاکستان چند پالیسی اقدامات لے رہا ہے, پچھلے چند مہینوں میں لیا ہے پاکستان نے, اب بھی لے رہا ہے, جس کو امریکہ میں بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے, اس کو اس کی اسٹڈی کی جا رہی ہے. مگر صحیح معنوں میں دیکھیے سبسٹینٹیو پالیسی جو چینجز جو آنے چاہیے پاکستان میں وہ نہیں ہے. فی الحال پاکستان میں حافظ سعید ابھی تمام گھوم گھوم کے تقاریر کر رہے ہیں انٹر انڈیا, اور امریکہ ان کو دیکھ رہا ہے, ان کی تقاریر کو نوٹس لے رہا ہے. آپ کے ذکی الرحمان لکھوئی کی ان کی زبان ہونے والی تھی, معلوم نہیں چھٹ گئے نہیں چھٹ گئے, مگر یہاں کے پریس میں بہت نمایاں طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ذکی الرحمان لکھوئی نام کے بطور نام جیل میں ہیں, وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے تمام اپنے کاروبار کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی کے. جو شیعوں کے تعلق سے جو ہلاکت ہو رہی ہے, بم پھٹ رہے ہیں مساجد میں ان کی, اس کے بھی اقدامات دیکھے جا رہے ہیں. تو امریکہ کو اس بات کا پورا شک ہے کہ پاکستان جو ہے فارملی تو بولتا ہے کہ ہمارے پاس گڈ ٹیررز بیڈ ٹیررز پالیسی میں قبل ختم ہو گیا, اختتام ہو گیا, مگر صحیح معنی میں اختتام نہیں ہوا. جب حافظ سعید پکڑے جائیں گے, جب لشکر جنگوی کے ٹوٹل بین ہو جائے گا, ان کے کمپلیٹ بین ہو جائے گا, جب جماعت دعویٰ کا کمپلیٹ بین ہو جائے گا, یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں ڈسکشن ہوگا, انیشیشن ہوگا ڈسکشن کا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آنی چاہیے.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو دو رائے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک کانگریس کے چیئرمین کی رائے ہے کہ پاکستان وہ نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے, بلکہ شدت پسند گروہوں کے خلاف یعنی لشکر طیبہ کے خلاف یا لشکر جھنگوی کے خلاف یا جیش محمد کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی, اور دوسری رائے صدر اوباما کی انتظامیہ کی ہوتی ہے کہ پاکستان نے ضرب عزم کارروائی کی, کافی اس کو سراہا جاتا ہے جس پہ ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں. ان دونوں میں سے اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ اہل دانش میں جو امریکہ میں موجود ہیں یعنی تھنک ٹینکس اور دیگر ادارے, یہ کس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں, کانگریس کی رائے کو یا اوباما انتظامیہ کی رائے؟
کانگریس کی رائے کو, اس وجہ سے کہ اوباما کے جو ان کے اہلکار ہیں, ان کے ریپرزینٹیوز ہیں, یہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے بہت دبی زبان میں گفتگو کرتے ہیں, یہ کنگریشنل جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں بہت کھلے الفاظ میں ہوتا ہے, تھنک ٹینکس میں جو اس کی انالیسس ہوتی ہے وہ دونوں کو دیکھا جاتا ہے, دونوں کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. تھنک ٹینکس میں انالیسس ہوتا ہے سی آئی اے کنیکشن سے اور دوسرے خفیہ ایجنسی سے کانٹیکٹ سے, اور تھنک ٹینکس میں جو کنیکشنز ہیں جرنلسٹ سے جو پاکستان کا کوریج کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا کا کوریج کر رہے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ جو انفارمیشن جمع ہوتی ہے جناب, یہ ہوتی ہے مختلف ذرائع سے, ان کے اسسمنٹ ہوتا ہے, اس کی انالیسس ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو رپورٹ لکھی جاتی ہے اسپیشلی کنگریشنل ریسرچ سروس میں جو رپورٹ لکھی جاتی ہے اس کی بہت اہمیت ہے, اس میں بہت لیجیٹمیسی ہے, بہت لیجیٹمیٹ ہے, بہت ہی پریسٹیجیس رپورٹس ہوتی ہیں, ان رپورٹ کو بہت غور سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی تھنکنگ میں بھی اس رپورٹ سے فرق پڑتا ہے. تو اس کو یہ مت سمجھیے کہ محض اگر کانگریس نے جان کیری نے کہہ دیا کہ ہاں ضرب عزم ٹھیک ہے, ضرب عزم غلط نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے, مگر ضرب عزم کا فالو اپ کیا ہو رہا ہے, مدارس کو جو بند کیا جا رہا ہے, ہزاروں مدارس پاکستان کی جو ہے اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, ان کے کریکولم کا کنٹرول کتنا کنٹرول ہے پاکستان گورنمنٹ کے انڈر میں, اس کا ریویژن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہاں پہ تو اسکول کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جہادی فیکٹری بنے ہوئے ہیں, بچوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے, ان کو الٹی پلٹی چیزیں پڑھا کے, اور پھر پاکستانی بولتا ہے کہ ہم بیڈ ٹیررسٹ اور گڈ ٹیررسٹ کو ختم کر دیا, تو چلیے ہم کو امداد دیجیے. تو یہ تو سمجھ والی بات نہیں ہے جناب.
شدت پسندی اور پاکستان تجزیہ کر رہے تھے امریکہ میں مقیم ڈاکٹر احسان احراری. پاکستان ہی چلتے ہیں جہاں اسی شدت پسندی کا سب سے زیادہ شکار سمجھے جانے والے شہر پشاور میں کل جمعے کی نماز کے دوران شیعہ مسلک کی مسجد امامیہ میں خود کش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 22 ہو چکی ہے. اس واقعے کے بعد آج شہر میں کیا ماحول رہا, یہ سنتے ہیں عزیز اللہ خان سے.
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں دو زخمی کاشف اور علی آج صبح دم توڑ گئے, جبکہ 28 زخمی اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں. آج کوہاٹ ہنگو روڈ پر لواحقین نے سڑک پر لاشیں رکھ کر دھرنا دیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. گزشتہ روز ہلاک ہونے والے 7 افراد کا تعلق کوہاٹ, 3 کا تعلق ہنگو اور 3 کا تعلق پاڑا چنار اور اورکزئی ایجنسی سے بتایا گیا ہے. گزشتہ روز جس مسجد میں حملہ کیا گیا وہاں اب تک صفائی کا کام نہیں کیا گیا، جگہ جگہ شیشے اور صفیں بکھری پڑی ہیں اور خون کے داغ بھی نظر آ رہے ہیں۔ پشاور میں سول سوسائٹی کے اراکین نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا اور امامیہ مسجد حیات آباد میں شمع جلا کر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر سول سوسائٹی کے اراکین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔
عوام کا تحفظ، عوام کا تحفظ،
آج مسجد میں موجود ایک عینی شاہد اقتدار علی اخونزادہ نے بتایا کہ انہوں نے حملے کے وقت کچھ ویڈیو بنائی۔ اس میں ایک نمازی خودکش حملہ آور کو پکڑ رہا ہے،
وہ جو فائر کر رہا تھا اس سے گن کھینچی ہے، وہ خود بھی گر گیا تھا زمین پہ، لیکن اس نے ہمت کی ہے، اس نے تمام جو لوگ اس مسجد میں بچے ہیں یہ اس نے بہت بڑی ہمت کی ہے، اور میں انتظامیہ حکومت سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کو اس پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز سے نوازا جائے۔ اسی نے ہمت کی ہے اور پھر وہ مجبور ہوئے ہیں دہشت گرد کہ انہوں نے اپنے آپ کو اندر گھس کے اڑایا ہے۔
شیعہ علماء کونسل خیبر پختونخوا کے سربراہ علامہ رمضان توقیر نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت انہیں تحفظ فراہم کرے۔
اتنے منصوبے کے ساتھ وہ آئے ہیں اور اسی پاکستان میں موجود ہیں، دوسرے ملکوں پہ کیوں ہم وہ کرتے ہیں، اسی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور حکومت کو پتہ ہے، اقدام نہیں کر رہے۔
امامیہ مسجد حیات آباد کے امام علامہ نذیر حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ مسجد میں موجود نمازیوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا لیکن آدھے گھنٹے تک کوئی پولیس نہیں پہنچی، حالانکہ تھانہ اور دیگر اہم دفاتر اسی علاقے میں قائم ہیں۔
یا اگر حکومت ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتی ہے تو اعلان کر دے، بس ہمیں اجازت دے دے، ہم میں آزاد کر دیں کہ ہم کچھ اپنی حفاظت خود کر سکیں، ہم قانون کے پابند لوگ ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور بہت جلد وہ اس حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ تفصیل بتا رہے تھے عزیز اللہ خان۔ ادھر وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے صحافیوں سے ملاقات میں ایک بار پھر یہ موقف دہرایا ہے کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر اور معروف صحافی عارف نظامی بھی اسی نشست میں موجود تھے۔ میں نے تفصیل عارف نظامی سے ہی جاننی چاہی۔
جی، وہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی دعوت پر وہ آج لنچ پر آئے تھے، تو ان کا زیادہ ایمفیسس اس چیز پہ تھا کہ زیادہ الیکٹرانک میڈیا سے کچھ شاکی تھے وہ، تو ان کا خیال تھا کہ الیکٹرانک میڈیا ہیز ناٹ بین فیئر ٹو ہم، اینڈ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے بارے میں بھی صحیح طریقے سے نیریٹو جو ہے وہ نہیں بن پا رہا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ دو سال تک میڈیا کو مل کے یہ سارے نیریٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنی ریٹنگز کی دوڑ میں نیگیٹیوٹی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن یہ میرا جو میں سمجھ سکا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو جو کچھ بھی انفیئر چیز بھی ہوئی ہے تو وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، اور ان میں برداشت کا مادہ ہے، وہ کوئی پابندی لگانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے۔
اور نظامی صاحب، میاں صاحب دہشت گردی کے معاملے پر ذرائع ابلاغ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟
وہ مدد چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر ان کی کنسنسس بلڈنگ میں مدد ہو، اور یہ ان لوگوں کو پروجیکٹ نہ کیا جائے جیسے بعض ٹیلی ویژن چینلز کرتے ہیں، اور ایک نیریٹو ایسا بنے جس سے کہ اس میں حکومت کو مدد ملے۔
نظامی صاحب، جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے آپ لوگوں سے ملاقات میں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں، کس جانب اشارہ کر رہے تھے میاں صاحب؟
جی، یہ سوال کیا گیا تھا ان کی تقریر کے بعد، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہاں ایسی چیز ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں کوئی غیر، یعنی یہ وہی اشارہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگلے روز اپنی بریفنگ میں کیا تھا کہ جی یہ بلوچستان میں اور بلکہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان کو بھی انڈیا سے مدد مل رہی ہے، یہ ایک ہماری اسٹیٹ کا یہ ایک ہے، لیکن آیا وہ شواہد سامنے لا سکتے ہیں, نہیں وہ لائیں گے تو پتہ لگے گا کیا سچویشن ہے.
لیکن نظامی صاحب, اندرونی معاملات تو بہرحال پاکستان کی ریاست اور ریاست کے اداروں کے ہاتھ میں ہیں, تو اگر بداخلت ہو بھی رہی ہے کسی قسم کی تو اس کی روک تھام تو پاکستانی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے نا.
جی جی, میں آپ سے یقیناً اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بنتی ہے, اور یہ الزام اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لگایا جاتا ہے کہ آج کل کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مہاجرائی بڑی ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے ادھر وہ الزام لگاتے ہیں ادھر سے ہم لگاتے ہیں, یہ بھی ایک قسم کا ہماری پروپیگنڈا وارفیئر ہے. اب خیر, یہ کل مودی صاحب کے ٹیلی فون کے بعد اور اوباما کے ٹیلی فون کے بعد شاید اس چیز میں کچھ تھوڑا سا فرق آیا. لیکن
پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی مجھے تفصیل بتا رہے تھے نواز شریف سے ملاقات کی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور,
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا, ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد,
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی,
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا, شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد,
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز سے.
کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا اور دونوں میزبانوں نے پہلے ہی دن دو مہمانوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا. ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 98 رن سے مات دی. نیوزی لینڈ کا 331 رن کا پہاڑ سا سکور کیا تھا کہ سری لنکا کی پوری ٹیم بمشکل 233 رن بنا سکی اور ڈھیر ہو گئی. ادھر میلبرن میں میزبان آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 111 رن سے ہرایا. آسٹریلیا نے بھی پہلے کھیلتے ہوئے 342 رن بنائے, جواب میں انگلش ٹیم ڈھیر ہوتے ہوتے محض 231 رن بنا سکی. انگلینڈ کے بالر سٹیون فن نے اننگز کی آخری تین گیندوں پر ہیڈن میکسویل اور جانسن کو کیچ آؤٹ کروا کے ہیٹرک مکمل کر لی ہے. سٹیون فن ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ کارنامہ سر انجام دینے والے دنیا کے ساتویں اور انگلینڈ کے پہلے بالر بن گئے ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیما نے گزشتہ دنوں ٹیم کے چند کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا تھا جو رات گئے ہوٹل سے باہر پائے گئے تھے. ایڈیلیڈ میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے نوید اکرم سے بات کی اور پوچھا کہ کیا ان کھلاڑیوں نے واقعی سنگین خلاف ورزی کی تھی یا یہ آپ کے سخت کے رویے کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا,
یہ تاثر بھی غلط ہے کہ میں بہت سخت گیر ہوں. میں سخت گیر ان لوگوں کے لیے ہوں جو لوگ اپنے کام کو پورے دیانتداری سے نہیں کرتے ہیں. رولز سب کے لیے ایک طرح کے ہوتے ہیں, جو بھی رولز کو جو ہے وائلیٹ کرے گا اس کو اس کے حوالے سے پنش کیا جائے گا. غلطی میں اور مستی میں فرق ہوتا ہے, غلطی معاف کی جا سکتی ہے, مستی معاف نہیں کی جا سکتی.
ٹاپ رینک ٹینس پلیئر سرینا ولیمز نے دبئی ٹینس چیمپئن شپس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سرینا پچھلے ایک ماہ سے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں, یہی وجہ ہے انہوں نے ٹینس کے فیڈ کپ میں صرف ایک میچ کھیلا تھا. دفاعی چیمپئن وینس ولیمز کا کہنا ہے ان کی بہن سرینا ولیمز کو کھیل میں واپس آنے سے قبل توانائی بحال کرنے کی ضرورت ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے میچز کی تفصیلات بھی سنوائیں گے, مگر پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اہم عالمی خبروں پر احمد رضا کے ساتھ.
امریکی کانگریس نے امریکی انتظامیہ سے پاکستان کے بارے میں پالیسی میں بڑی تبدیلی پر زور دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکی انتظامیہ ان پاکستانی حکام پر پابندی لگائے جن کے دہشت گرد گروہوں سے تعلقات ہیں. پاکستان کے شہر پشاور کی امامیہ مسجد میں کل نماز جمعہ کے دوران طالبان کے منظم حملے میں مرنے والوں کی تعداد حکام کے مطابق 22 ہو گئی ہے۔ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ انسداد پولیو کی ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور ہلاک، صحت کا ایک کارکن زخمی ہوا۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں انسداد پولیو کی 4 رکنی ٹیم ہی لاپتہ ہو گئی۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں حکام کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے قافلے کو بم سے آج نشانہ بنایا گیا مگر وہ محفوظ رہے۔ اور دلی کے نئے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے حلف اٹھایا ہے، کہا ہے کہ دلی کو بھارت کی پہلی کرپشن سے پاک ریاست بنائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، خبروں کا خلاصہ ابھی ہمیں احمد رضا سنا رہے تھے۔ پھر ذکر کرتے ہیں کھیل کی خبروں کا، خصوصاً کرکٹ ورلڈ کپ کا، جس کے پہلے دو مقابلے آج آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ اور نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ہوئے۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے میچ میں نیوزی لینڈ جیتا اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کے میچ میں آسٹریلیا نے فتح حاصل کی۔ تفصیل جاننے کے لیے میں نے آسٹریلیا پہنچنے والے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے بات کی، تو پہلے انہوں نے پاکستان اور بھارت کے مقابلے کی بات کی۔
پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت سے کبھی نہیں جیتا، اس انتظار میں 23 سال بیت چکے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق پر امید ہیں کہ اس مرتبہ یہ جمود ٹوٹ سکتا ہے۔
لیکن جو بھی ریکارڈز ہوتے ہیں، جو بھی ہسٹریز ہوتی ہیں، وہ چینج ہوتی ہیں اور وہ کبھی نہ کبھی چینج ہونی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو چینج نہ ہو، کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ چینج ہونی ہوتی ہے۔ تو یہی ایک سوچ ہے جس کے ساتھ آپ نے ہمیشہ کوئی بھی قدم لینا ہوتا ہے، کوئی بھی میچ کھیلنا ہوتا ہے۔ ٹیم کے لیے اور ہم سب پلیئرز کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اور کوشش کریں گے یہ میچ جیتیں۔ دیٹ کڈ کریٹ ہسٹری ریگارڈنگ کہ ہم کبھی نہیں جیتے، تو ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ جیت کے ایک ٹیم کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔
ورلڈ کپ کا یہ ہائی وولٹیج گیم ظاہر ہے کوئی عام سا میچ نہیں، اور بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی کے خیال میں اسے نارمل رکھنا آسان نہیں ہے۔
ہم کتنا بھی بول لیں کہ سیم رہتا ہے باقی سب میچز کے حساب سے، تھوڑا ڈفرینٹ تو رہتا ہی ہے، بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا ڈفرینٹ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم کتنا نامینل رکھ سکیں، کیونکہ انڈیا پاکستان گیم ایک ہائی اسٹیک میچ ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اس کو مارجن کو نامینل رکھ سکیں۔ اینڈ اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچ کو اسی طریقے سے کھیلے جیسا ہم باقی انتراشٹریہ ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔
ورلڈ کپ کے آغاز ہی میں پاک بھارت ٹاکرا، کیا ہارنے والی ٹیم کے مورال پر اثر انداز تو نہیں ہوگا؟ مصباح الحق کہتے ہیں کہ ٹیم کو ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
ایز اے پروفیشنل میرے خیال میں جب ایسے کمپٹیشن میں آپ آتے ہیں ایز اے پلیئر، تو آپ کو ہر ٹائم تیار رہنا ہے کہ آپ جیسی بھی آپ کے سامنے ہر ٹیم آئے گی۔ کوئی ٹیم آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ ٹیم مجھے اس ٹائم پہ ملے، یہ ٹیم مجھے اس ٹائم پہ ملے، یہ میچ اس ٹائم پہ ہوتا تو اچھا ہے۔ آئی تھنک دیئر از اونلی ون وے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر ٹائم کسی بھی اپوزیشن کے لیے تیار رہیں اور کوشش کریں کہ ہاں آپ اس میچ کو جیتیں، اور میرے خیال میں یہی ہماری سوچ ہے۔
بھارتی ٹیم آسٹریلیا میں 3 ماہ سے ہے، لیکن پہلے ٹیسٹ سیریز اور پھر سہفری کی ون ڈے سیریز کی مایوس کن کارکردگی پر کوئی اس سے خوش نہیں۔ تاہم کپتان دھونی جو ہو گیا اسے بھول کر آگے بڑھو کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔
جو بیتتا جاتا ہے اس کو چھوڑنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پریشر آپ پہ بڑھتا جائے گا۔ سو اگر آپ اس طریقے سے سوچیں کہ اگر ہم پہلا ٹیسٹ میچ جو تھا ادھر سے اگر ہم برڈن آگے لیتے جائیں گے، تو ابھی تک شاید میں ڈریسنگ جو ٹیبل ہے اس کے نیچے ہوتا، اتنا پریشر ہو جاتا۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو لرننگس ہوتی ہیں، جو مسٹیکس آپ سے ہوتی ہیں، اس کو آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جو کانفیڈنٹ پوائنٹس ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے، کیونکہ وہی امپورٹنس رکھتا ہے۔ بہت زیادہ برڈن لے کے جانا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی کافی پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر، اور زیادہ ریزلٹ کا اگر آپ پریشر لیں گے تو پرفارم کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔
پاک بھارت میچ کی کشش دنیا بھر سے شائقین کو ایڈیلیڈ لے آئی ہے۔ اس میچ کے ٹکٹ اب دستیاب نہیں، لیکن شائقین کی ایک بڑی تعداد نے امید نہیں چھوڑی ہے۔ 47,000 شائقین کی گنجائش والا ایڈیلیڈ اوول اپنی نئی شکل میں سجنے کے لیے تیار ہے۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی ایڈیلیڈ۔
اب یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے نئے مینیجر نوید اکرم چیما ٹیم میں نظم و ضبط کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور کو نوید اکرم چیما نے بتایا۔
رولز سب کے لیے ایک طرح کے ہوتے ہیں، جو بھی رولز کو جو ہے وائلیٹ کرے گا اس کو اس کے حوالے سے پنش کیا جائے گا۔ غلطی میں اور مستی میں فرق ہوتا ہے شکور صاحب، غلطی معاف کی جا سکتی ہے، مستی معاف نہیں کی جا سکتی۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ میں بہت سخت گیر ہوں، میں سخت گیر ان لوگوں کے لیے ہوں جو لوگ جو ہے اپنے کام کو پورے دیانتداری سے نہیں کرتے ہیں۔ میں سیڈسٹک نہیں ہوں، میری سیڈسٹک اپروچ نہیں ہے، میرے میں فرم ہوں۔ رول ہم نے بنایا ہے کہ یہ سرٹن ٹائمنگز ہیں، میچ ڈے کے اوپر ہم نے ٹائمنگز، اس کو کرفیو ٹائمنگز ہم کہتے ہیں، اس وقت کے بعد وہ جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے ہوٹل سے یا اپنے کمرے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ
پوری طریقے سے ان کو ریسٹ مل پائے اور جاگتے نہ رہے اور یو نو چونکہ انہوں نے وہ وائلیشن کی تھی, آف ڈے تھا اور اس آف ڈے کے اندر جو ہے انہوں نے آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو گئے تھے, باہر گئے ہوئے تھے, سارے اکٹھے گئے تھے کالا کا کھانے کے لیے, لیکن میں نے پھر بھی ان کو جرمانہ کیا. تو وہ ایک ان کے لیے ایک سبق ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری تھا.
پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن مینیجر نوید اکرم چیمہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے. پاکستان میں صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں قائم ذہنی اور نفسیاتی قدیم سرکاری اسپتال میں ایک غیر سرکاری تنظیم ایسے ذہنی مریضوں کی بحالی کا نظام چلاتی ہے جن کے مرض پر تو قابو پا لیا گیا ہے لیکن انہیں ذہنی طور پر مکمل صحت مند بنانے کے لیے کھیل کود کا نسخہ بھی استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی تفریح میں کرکٹ کا کھیل بھی شامل ہے اور آج کل تو ان لوگوں کو بھی پوری طرح کرکٹ ورلڈ کپ کا بخار چڑھا ہوا ہے. حیدرآباد سے علی حسن.
جس وقت میں اسپتال کے ایک حصے میں پہنچا تو دیکھا کئی افراد ٹوٹی ہوئی کرسی کو وکٹ بنا کر گیند بلا کھیل رہے ہیں. ربڑ کی گیند پر گھما کر بلا مارا گیا. اور گیند دور جا گری. ارے یہ لوگ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں, کیا انہیں بھی عام لوگوں کی طرح کرکٹ کا بخار چڑھ گیا ہے؟ میں نے ذہنی امراض کے شکار ان لوگوں سے معلوم کیا کہ ورلڈ کپ میں کون کامیاب ہوگا.
آپ میچ وائے کھیلتا ہوں, فور چھکے آؤٹ سب بات.
سر انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا پاکستان سے زیادہ ٹیمیں, آسٹریلیا جیت جائے گی, پاکستان ہار جائے گی. پاکستان کے پاس بیٹس مین, پہلے انضمام تھا وہ اچھی کھیلتا تھا, یوسف یوہانہ وہ ریٹائرمنٹ ہو گیا, شعیب اختر ریٹائرمنٹ ہو گیا, میچ ہار جائے گی.
یہ لوگ دلچسپی کے ساتھ کرکٹ کے بارے میں نشریات بھی دیکھتے ہیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں. ادارے کے منتظم عظیم خان.
جسے پوری قوم کی طرح آپ کو پتا ہے کرکٹ فیور میں مبتلا ہے, ان لوگوں کو بھی اتنا ہی شوق ہے اور یہ وارم میچ ورلڈ کپ کے جو آج کل آ رہے ہیں اس کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ. اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت انوالو ہیں کرکٹ میں پورے جذبے کے ساتھ.
کھیل اور تفریح بھی ذہنی معذوری کا علاج تصور کیے جاتے ہیں, اسی لیے غیر سرکاری تنظیم ذہنی مریضوں کی مکمل صحت یابی کے لیے اس نسخے کو بھی استعمال کرتی ہے. علی حسن, حیدرآباد, سندھ.
اب آپ کو لے چلتے ہیں بھارت, جہاں عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے آج دلی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا ہے. اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. آج حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اروند کیجریوال نے کہا کہ باقی ملک کی طرف دیکھنے سے پہلے وہ دلی کو ایک مؤثر اور جواب دہ حکومت فراہم کرنے پر توجہ دیں گے. تفصیل سنیے سہیل حلیم سے.
ننی چیٹی جب دانا لے کر چلتی ہے, چڑھتی دیواروں پر 100 بار پھسلتی ہے. من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے, چڑھ کر گرنا, گر کر چڑھنا نہ اکھڑتا ہے, آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی.
اروند کیجریوال کے اس غیر معمولی سیاسی سفر نے انہیں ایک سال کے اندر دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے تک پہنچا دیا ہے. گزشتہ برس انہوں نے کانگریس کی حمایت سے سرکار بنائی تھی. اس مرتبہ حزب اختلاف کے نام پر 70 رکنی اسمبلی میں صرف 3 ارکان ہیں اور تینوں کا تعلق بی جے پی سے ہے.
میں اروند کیجریوال ایشور کی شپتھ لیتا ہوں, میں مکھیہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردھا پوروک اور شدھ انتکرن سے نروہن.
بی جے پی کی شکست فاش کے بعد یہ قیاس آرائی شروع ہو گئی تھی کہ اب وہ قومی سطح پر پیر جمانے کی کوشش کریں گے, لیکن انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ فی الحال ان کی توجہ دلی پر ہی مرکوز رہے گی.
میں نے تو طے کیا ہے, بھگوان نے مجھے آدیش دیا ہے, دلی کی جنتا نے مجھ پہ وشواس کیا ہے, میں 5 سال تک دلی میں رہ کر کیول اور کیول دلی کی جنتا کی سیوا کروں گا.
اروند کیجریوال نے اپنی تقریر میں اس بات کے واضح اشارے دیے کہ اس مرتبہ ان کے کام کاج کا طریقہ مختلف ہوگا, وہ اجلت نہیں دکھائی جائے گی جو ان کے پہلے دور اقتدار میں نظر آئی تھی. اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے دور اقتدار کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور اپنی تقریر سے انہوں نے عوام اور میڈیا دونوں کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار تو بدلے گا لیکن ان اصولوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا جن کی بنیاد پر انہیں یہ غیر معمولی مینڈیٹ ملا ہے.
آپ خود ہی بتاؤ, آپ کو اچھا لگتا ہے کیا کہ جب سڑک کے اوپر سے کوئی بڑا منتری جا رہا ہو और सारी सड़क एक घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए, यह आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए, कि कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली की, दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी।
उन्होंने दिल्ली के लिए मुकम्मल रियासत का मुतालबा दोहराया और ऐलान किया कि जो भी वादे इंतखाबी मंशूर में किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे।
आपसे कोई रिश्वत मांगे मना मत करना, सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना।
और जैसा उन्होंने 2013 में हलफ उठाने के बाद किया था, अपनी तकरीर का इख्तिताम उन्होंने फिर अपने मुनफरिद अंदाज में ही किया।
यही पैगाम हमारा।
लेकिन दिल्ली में आवाम की आरजुएं और उमंगें आसमान को छू रही हैं और उनकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि अपनी दूसरी इनिंग्स में केजरीवाल कैसा खेल दिखाते हैं। सुहेल अली, BBC दिल्ली।
हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए।
तो अपना सियासी तराना गुनगुनाते हुए केजरीवाल दिल्ली की उमंगों को जो आसमान पर पहुंची हुई हैं किस हद तक पूरा कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब वक्त हुआ है रेडियो कॉलम शकील अख्तर से जो हम सुनते हैं हर हफ्ते, यानी दूसरे पहलू का।
15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो मुल्क के सियासतदानों और दानिशों ने मुल्क के लिए एक जमहूरी सियासी निज़ाम का इंतखाब किया। एक ऐसा निज़ाम जिसमें हर शख्स को मसावी दर्जा दिया गया और हर बालिग मर्द और औरत को वोट डालने के हक़ से नवाजा गया। ये एक गरीब और नौ आबादियाती कब्ज़े से निकलने वाले मुल्क के लिए एक अजीम कामयाबी थी। मुल्क का आइन अवाम के नाम से शुरू हुआ। ये तवक्को की गई कि जमहूरी निज़ाम आज़ाद भारत में आम इंसानों की तरक्की और इख्तदार में शराकत का ज़रिया बनेगी, मगर बदकिस्मती से भारत की जमहूरियत एक नए अमीर तालीम याफ्ता सियासी जागीरदारों के शिकंजे में चली गई। भारत की जमहूरियत ने गुज़िश्ता 65 बरस में सियासत को एक मखसूस तबके के लिए दौलत और ताकत के हसूल का ज़रिया बना दिया। सियासत मुराद, दौलत और ताकत के हसूल का ज़रिया बन गई। गुज़िश्ता अशरों में जमहूरी भारत ने मुतअद्दिद ऐसे सियासतदान पैदा किए जो दौर वस्ता के मुग़ल शहनशाहों से भी ज़्यादा ताकतवर और बासर थे। जमहूरी निज़ाम ने इख्तदार में हिस्सेदारी और मसावी हकूक़ से जिस तरह का समाजी और इक़्तिसादी निज़ाम यूरोप और अमरीका में तख्लीक किया वो इस तरह का निज़ाम भारत में न दे सका। यहाँ सियासतदानों ने सियासत को अपनी जागीर में बदल दिया और सियासत समाज और मईशत को बदलने का ज़रिया नहीं बल्कि ज़ाती तरक्की और ज़ाती मुराद का ज़रिया बन गई। सियासतदानों का एक नया मुराद याफ्ता तबका भारत का मुंतजिम नहीं हुक्मरान बन बैठा। यही वजह रही है कि आज़ादी के 65 बरस बाद भी मुल्क की 70% आबादी गुर्बत और अफलास की गिरफ्त में है। लेकिन सियासत कभी ठहरी नहीं होती। मुल्क की नई नस्ल जागीरदाराना सियासत को मजीद झेलने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के अवाम अब एक मौसर और जवाबदेह निज़ाम चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फतेह इसी बदलती हुई सियासत की अक्कास है। दिल्ली के इंतखाबात में एक तरफ एक ऐसी जमात थी जिसके पास न बड़ी तंजीम थी और न वसायल, और दूसरी जानी मुल्क के सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म सियासी पार्टी थी जिसके पास सारे वसायल थे, मीडिया था और एक ताकतवर वज़ीर आज़म। दिल्ली के इंतखाबात के दौरान अपनी पूरी ताकत और इंतखाबी टेक्नोलॉजी के बावजूद BJP पूरी तरह मफलूज नज़र आई। इंतखाबी शतरंज की बिसात पर उसकी हर चाल मात खाती गई। BJP उसी तरह शिकस्त खुर्दा और बेबस नजर आ रही है जिस तरह 9 महीने पहले लोकसभा के इंतखाबात के दौरान कांग्रेस थी। वज़ीर आज़म मोदी की यह पहली शिकस्त है। मोदी अगरचे अवाम के मूड को समझकर लोकसभा के इंतखाबात में उतरे थे, लेकिन अगर उनके 8 महीने की कारकर्दगी देखें तो ऐसा महसूस होता है कि वो बदलती हुई सियासत की कुछ ही इबारत पढ़ सके हैं। तजियाकारों के मुताबिक उनका सबसे कमज़ोर पहलू यह है कि उन्हें जमहूरियत में बादशाहत का शौक है। भारत की बदलती हुई सियासत और अवाम की बेचैन उमंगों के तनाजुर में आज कोई जमात और कोई रहनुमा मुस्तहकम नहीं है। शायद अरविंद केजरीवाल इसीलिए बार बार खुद को तकबर और गुरूर से बचने की तंबीह करते रहते हैं। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
ایک بار پھر چلتے ہیں پاکستان، جہاں دارالحکومت اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز کے شعبہ امراض قلب کے سینئر ڈاکٹر پروفیسر شاہد نواز پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، حملہ آور بآسانی فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر شاہد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ہسپتال کے ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ نے ذرائع ابلاغ کو تفصیلات بتائیں۔
وہ ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے پرائیویٹ وارڈ کے باہر، وہاں پہ ان کو مارا گیا، اندر وارڈ میں گھس کے نہیں مارا گیا۔
ہاسپٹل میں تو سیکیورٹی ہمیں نظر نہیں آتی، عام بندے کو اندر نہیں جانا جا سکتا، لیکن جو داخلی راستے ہیں آپ پہ، وہاں پر بھی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، پیشنٹس کے لیے،
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنا دفاع خود بھی کرے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں اتنے واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان دہشت گرد کتنے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایون وہاں پہ لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی دہشت گرد کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ چاہوں گا کہ انڈیویجلی بھی سپورٹ کی جائے گورنمنٹ کو، کہ وہ ہمارے سپورٹ کرے تاکہ ہمارے پاس اپنا لائسنس بھی ہو، اپنا اسلحہ بھی ہو۔
سی سی ٹی وی
تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ سارے، وہ پولیس کو ساری انفارمیشن ہم نے دے دی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سٹنٹ کا معاملہ تھا، سٹنٹ ڈالنے کا، نہ ڈالنے کا،
اس کا ابھی کچھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو انکوائری ہوگی، یہ پولیس جب پکڑے گی بندوں کو، چاہے جو بھی واقعہ ہو، لیکن کسی کی جان تو آپ نہیں لے سکتے نا اس طریقے سے، اور نہ یہ جائز ہے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ انسانی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ، نہ قانونی طور پہ جائز ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر یا کسی بھی انسان کی جان اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے جان لے۔ ایک گولی لگی ہے دماغ میں، لگی ہے اور دماغ میں لگی ہے، اور ابھی بے ہوش ہے وہ، اور مصنوعی سانس کی مشین پر ہے۔
ڈاکٹر صاحب
دعا کریں، تو عام قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے، زندگی کے لیے دعا کریں۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ تفصیلات بتا رہے تھے پروفیسر شاہد پر حملے کی۔
ہمارے نامہ نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہم ہر ہفتے آپ کو بھارت کی فلمی صنعت کی چمک دمک اور فلمی ستاروں کی جھلملاہٹ پر مبنی سلسلہ سنواتے ہیں، جس کا عنوان ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آپ کے لیے ترتیب دیتی ہیں نصرت جہاں۔
عشق کی دھون روز جلائے، اٹھتا دھواں تو کیسے چھپائے۔
جی ہاں، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے جناب۔ محبت کی آگ لگتی ہے تو دھواں بھی اٹھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں عشق و محبت کی باتیں کیوں کر رہی ہوں۔ بھائی کیوں نہ کروں، آج دنیا بھر میں لوگ عشق، محبت اور پیار کا جشن جو منا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہے محبت کرنے والوں کا دن، یعنی ویلنٹائن ڈے۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، مدھوبالا نے دلیپ کمار سے یہی کہا تھا نا فلم مغل اعظم میں۔ آج ہم بات کریں گے مدھوبالا کی، جو ایک ہی مسکراہٹ سے لاکھوں لوگوں کا دل چرا لیا کرتی تھی۔ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ پیار کی کہانیوں نے ہمیشہ سے ہی فلم سازوں کو بہت انسپائر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی چوروں، گینگسٹرز اور ڈان کی فلمیں بنانے کا ٹرینڈ بھی خاصا ان ہے آج کل۔
ایک بات سمجھ لو، ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
اسی طرح کی ایک اور فلم اس ہفتے ریلیز ہوئی ہے، جس کا نام ہے روئے۔
گنز پارٹ 1 اور 2 کے مشہور ڈائریکٹر کبیر گریوال، جو اکثر اپنی لو لائف کو لے کر سرخیوں میں پائے گئے ہیں، اس بار ان کی نئی فلم کے ساتھ ہی ان کا نیا لو افیئر بھی شروع ہو گیا۔
دیکھیں گے اس ہفتے باکس آفس پر فلم رائے کے جلوے کیسے رہے۔ हमारे फिल्म क्रिटिक प्रणब इस फिल्म को देखकर आए हैं। प्रणब, रणबीर कपूर और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म रॉय आपको कैसी लगी?
रॉय एक यूरोपियन स्टाइल की स्टाइलिस्टिक फिल्म है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जैसा कि इसको प्रमोट किया जा रहा है एक सस्पेंस थ्रिलर के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सस्पेंस है। पहली बात तो ये कि जो रणबीर कपूर के फैंस हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे ये देखकर कि रणबीर कपूर का एक छोटा सा रोल है। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर शायद पूरी फिल्म से नाखुश थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रमोट भी नहीं करा। ख़ास तौर से एक्टिंग बहुत लो की है और बहुत अंडरस्टेटेड है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत ज़ोर से लाउड म्यूज़िक नहीं है, बहुत स्लो पेस फिल्म है और धीरे धीरे बहुत एक्शन होता है। इसकी वजह से कुछ तो अलग है फिल्म में, बहुत स्टाइल से ही फिल्म नहीं बनती है। फिल्म में कंटेंट होना चाहिए और साथ साथ कहानी जो कह रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि दर्शक जो आए हैं देखने उनको समझ में भी आए।
तो नंबर कितने दिए आपने?
मैं रॉय को 5 में से 2 देना चाहूंगा।
देखते हैं पब्लिक की राय क्या है।
अच्छी थी,
नींद आ गया था मजा से।
मूवी वाज गुड, जैकलिन फर्नांडिस इज वेरी प्रीटी एंड द ओवरऑल मूवी वाज अ बिट स्मॉल एंड इट वाज बिट कंफ्यूजिंग।
इट वाज अ सीरियसली अ बोरिंग मूवी, या सुपर बोरिंग।
काफी वीक थी और काफी स्लो थी एंड लाइक संजय लीला वंशाली काइंड ऑफ वेरी अंधेरा था। दोनों सो गए थे, सब लोग सो गए थे काइंड ऑफ।
डेजी शाह याद है? नहीं भाई, वही जो सलमान खान की फिल्म जय हो में उनकी हीरोइन बनी थी। जी वही। तो हुआ यूं कि कोई डेजी शाह से पूछ बैठा कि डेजी बेबी आप आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
I have been doing a lot of events, I've been doing a lot of appearances, but again, if you're coming to movies, I'm not ready to speak about it right now. I'm just hoping ke मतलब अगर मैं अनाउंस करूं तो सही नहीं होगा। मैं डेफिनेटली चाहती हूं कि मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है वो अनाउंस करे।
कितनी भोली है डेजी, आप मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, खुद ही समझ लीजिए आजकल वो कितनी बिजी हैं। इंडस्ट्री की सचमुच भोली भाली और प्यारी सी नन्ही अदाकारा आलिया भट्ट जब बोलती हैं तो बोलती ही चली जाती हैं, और कई बार तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बोली और क्या नहीं। नहीं समझ आया ना, तो नमूना हाजिर है।
I think surname is part of your name. आप जो बनाते हो इस नाम का, that is up to you. और आप जो करते हो उस नाम का, that is up to you. मैं actually fortunate थी कि मैं भट्ट परिवार से हूँ, क्योंकि my family has had the, you know, had a very very interesting and a very very I should say substantial career and substantial things in, that they've done in their life. मेरे पापा हमेशा actually बहुत सारे charity और बहुत सारे socially aware रहते हैं, and he does a lot of things for other people, not only himself. तो I think मैं उन्हीं से सीख के ये कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा अपने आप के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए।
आलिया, जितनी भोली भाली आपकी बातें हैं उतना ही प्यारा आपका दिल है। आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हैं? जरूर कीजिए, किसने रोका है। आज एक नहीं दो बड़े दिन हैं। एक तो वैलेंटाइन डे और दूसरा वर्ल्ड कप का भी पहला दिन। जी हाँ, बात क्रिकेट की हो तो सामने वाली क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ाने वाले विराट कोहली का नाम तो आएगा ही। वो कहते हैं ना, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। जब बात विराट की होगी तो अनुष्का का नाम तो लोग लेंगे ही। तो अनुष्का, आप टीम इंडिया या विराट को विश नहीं करेंगी? अनुष्का जी, उनका नंबर आपके पास नहीं तो क्या हमारे पास होगा? आज बात चल रही है प्यार की, तो हम फिल्मी दुनिया में मोहब्बत की देवी और बना की खूबसूरत मधुबाला को कैसे भूल सकते हैं, जिनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। मधुबाला पूनावाला की पैदाइश 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुई थी। उनकी वालिदा आयशा बेगम और वालिद अताउल्लाह खान यूसुफजई थे। उनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के उस सूबे से था जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। मधुबाला ने 9 साल की छोटी सी उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी ताकि घर के खराजात में मदद कर सकें। बतौर हीरोइन उन्होंने 1942 में पहली फिल्म बसंत की, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही। उसके बाद 1947 में नीलकमल, महल और 1960 में बरसात ने धूम मचा दी।
अच्छा जी मैं हारे चलो
सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
अच्छा जी मैं हारे चलो
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
यूं तो मधुबाला को जिंदगी में कामयाबी, इज्जत और शोहरत मिली, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी थी। जब वो सिर्फ 27 साल की थी तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके दिल में सुराख है। जहां सेहत ने उन्हें धोखा दिया, वहीं मोहब्बत भी उन्हें रास ना आ सकी।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
उनकी बहन मधुर भूषण ने बताया कि सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं थी।
एक लड़की जो एक ख्वाब लेकर आई दिल्ली से बॉम्बे, हीरोइन बनी, उस मकाम पे पहुंची जो बहुत कम लोगों को नसीब होता, अल्लाह ने उन्हें वो उरूज दिया, लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज़ उन्हें नहीं दी और वो थी खुशी।
मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत के किस्से इंडस्ट्री में आम थे। दोनों की मुलाकात 1944 में फिल्म ज्वारभाटा के सेट पर हुई थी। बात शादी तक पहुंच जाती अगर 1960 में फिल्म नया दौर पर मुकदमा ना हुआ होता। उसके बाद हालात ने एक नया मोड़ लिया।
कोर्ट केस हो गया नया दौर पिक्चर को लेके, बीआर चोपड़ा की, वहाँ से ये सब सेपरेशन आ गया। कोर्ट केस में मेरे वालिद का और यूसुफ साहब का, मतलब दिलीप कुमार साहब की, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वाल देवर इन द कोर्ट, एंड व्हेन द कोर्ट वाज अडजर्नड एंड इट केम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट ओके फाइन वी गिव अप एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, दैट टाइम दिलीप साहब ने कहा चलो अब शादी कर लेंगे, तो शी सेड हाँ मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, एक बार मेरे फादर को सॉरी बोल दीजिए, तो बोले वो तो मैं नहीं भूलूंगा।
दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह गई। मधुबाला की सेहत दिन ब दिन खराब होती गई। इसी दौरान उन्होंने मशहूर गुलकार किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता दिल का नहीं, वक्त या जरूरत का था। आखिरकार 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गई।
क्या ख्याल है आपका,
तुम तो मचल गए हो,
यूं ही फिसल गए आ आ आ।
मधुबाला आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी अदाकारी और खूबसूरत मुस्कुराहट, जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती, हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। तो ये था प्यार भरे खूबसूरत लम्हों और खट्टी मीठी यादों के साथ आज का बॉलीवुड राउंड अप। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगी मजेदार और दिलचस्प खबरों के साथ। इजाजत दीजिए और हाँ, रखिएगा अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंड अप पेश किया नुसरत जहां ने। इससे पहले के अहमद रजा से खबरों का खुलासा सुने, bbcurdu.com पर एक नजर डालते हैं। 6 सुर्खी है, वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की सहाफियों से मुलाकात की वो खबर जिसमें उन्होंने अपने लिए मदद का तकाजा किया है, और सबसे मकबूल खबर है 5 बल्लेबाज जिनके गिर्द वर्ल्ड कप घूमेगा। इसी के साथ सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज सैरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी महापारा सफदर। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी का मामला आपको पूरी तफसील के साथ जो अब तक हुआ है बताएं, और अमरीका में इसमें जो कुछ राय बन रही है वो आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही सैरबीन के अख्तिताम के वक्त मुझे यानी जाफर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दे रहे थे टॉम वार्ड और आमिर सिद्दीक, और अब खबरों का खुलासा सुनते हैं अहमद रजा से।
پاکستان کہتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب راولا کوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک 60 سالہ پاکستانی شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ واقعے پر سفارتی ذرائع سے بھارت کے ساتھ احتجاج کیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس نے امریکی انتظامیہ سے پاکستان کے بارے میں پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور کی امامیہ مسجد میں کل نماز جمعہ کے دوران طالبان کے منظم حملے میں مرنے والوں کی تعداد حکام کے مطابق 22 ہو گئی ہے۔ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق انسداد پولیو کی ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور ہلاک، صحت کا ایک کارکن زخمی ہوا ہے۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں انسداد پولیو کی 4 رکنی ٹیم لاپتہ ہوئی ہے۔ اور بلوچستان کے ہی علاقے نوشکی میں حکام کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے قافلے کو بم سے نشانہ بنایا گیا، وہ محفوظ رہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔